نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. یہ سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ ہے، ذرا طویل ہے. انسان کی نجات کے لیے جو اعمال ضروری ہیں ان کے تین لیول تو آ چکے ہیں پہلی آیت میں، ارکان اسلام جن میں سے وہاں ذکر کیا گیا نماز کے دو ارکان کا، ارکعوا واسجدوا. نمبر دو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا. نمبر تین، زیادہ سے زیادہ خلق خدا کی خدمت، اس میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے، غریبوں کی مدد بھی ہے، ان کی عاقبت بنانے کی کوشش بھی ہے، اور اس نظام کو ختم کرنا کہ جو غربت تقسیم کر رہا ہے، غریب بنا رہا ہے، اس پوری مشینری کو بے قبول سے اکھیڑ کر نظام میں عدل قائم کرنا. اب اس کے بعد چوتھا درجہ آ رہا ہے. یوں سمجھیے کہ یہ جیسے ممبر ہوتا ہے، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری چوک. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یاد کرو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اب یہاں سے یوں سمجھیے کہ ہمارے منتخب نصاب کا جو اصل مضمون ہے وہ جہاد ہے. آغاز ہو رہا اس آیت مبارکہ جہاد کے صرف لفظی معنی لحاظ سمجھ لیجیے، ویسے اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ مجھے مفصل تفریح کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جہاد کے بارے میں بہت سے مغال تھے. جو ہم کہتے کوشش، تو اسٹرائیو فار سمتھنگ، کسی چیز کے لیے جدوجہد کرنا، جدوجہد اردو میں مقابل ہے. جہاد کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اور کسی کی رکاوٹ کو ختم کرتے ہوئے جدوجہد کرنا، پیش قدمی کرنا. یعنی جہد کی یک طرف عمل ہے، آپ جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. جہاد میں کیا ہے کہ دو مخالف قوتیں آ گئی، کوئی آپ کو روک رہا ہے یا کوئی آپ کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بدل جاؤں گا میں. یہ جو جہاد، یہ جو کشاکش ہے، یہ جہاد ہے. جہد اور جہاد کا یہ فرق ہے. انگریزی میں ٹو اسٹرائیو فور، یہ جہد ہے. ٹو اسٹرگل اگینسٹ، یہ جہاد ہے. اس لیے کہ ہر کام میں آپ کو معلوم ہے کہ مخالفت تو آتی ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، وجود کے لیے. ہر جی حیات شے جو ہے، ہر جی حیات وجود جو ہے اس کائنات میں، وہ اسٹرگل میں، اسٹرگل فار ایگزسٹنس مقابلہ ہے. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، سروائیول آف دی فٹسٹ. یہ دنیا کا، یہ تو آج کل کے فلسفوں میں مانی ہوئی چیز ہے. اسٹرگل کسے کہتے ہیں؟ مقابلہ. جاہدو فی اللہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں مقابلہ کرو، جدوجہد کرو مخالفین کے خلاف. وہ کیا ہے؟ آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، مخالفین شرک کی دعوت دے رہے ہیں. ٹکراؤ ہوگا تو نہیں ہوگا. آپ اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور کمیونزم کو قائم کرنا چاہتا ہے، ٹکراؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست بنے، کوئی سمجھتا نہیں، لبرل ڈیموکریٹک جمہوری ریاست ہو رہے، سیکولر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، تصادم ہوگا کہ نہیں؟ اس تصادم میں جاہدو فی اللہ ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی بات کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرو، محنت کرو، مقابلہ کرو. تو اسٹرگل، اسٹرگل اگینسٹ. فارسی میں کوشش کہیں گے جہد کو، جہد عربی ہے، کوشش اردو بھی ہم سمجھتے ہیں، اس لیے اصل میں لفظ ہے فارسی کا. اور کشاکش کہیں گے جہاد کو، کوشش اور کشاکش، ان کو اپنے ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ لیجیے. کشاکش کیا ہے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم بتا کو وار، رسا کشی، ایک رسے کو گیارہ آدمی ادھر ہے، گیارہ آدمی ادھر ہے، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، بارہ ایک جو ہے وہ جیتے گا، وہ کھینچ کے لے جائے گا، دوسرا رہ جائے گا۔ یہ کشاکش ہے، کشمکش اصل میں مختلف لفظ ہے بالکل، لیکن اردو میں عام طور پر ہم کشمکش استعمال کرتے ہیں کشاکش کی بجائے۔ کشمکش در حقیقت ایک ایسی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا نام ہے کہ چلوں یا نہ چلوں، یہ کروں یا نہ کروں، تذبذب کی کیفیت میں انسان مبتلا، کشمکش۔ فرصت کشمکش مند دل بے قرار رہا، یک دو شکن سے آزک ان گیسو تابدار رہا۔ اقبال کی جو نظم ہے ذوق و شوق، اس کا یہ آخری شعر جو ہے وہ شوق کا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ حمد کی نظم ہے یا نعت کی نظم ہے، عام لوگ اسے نعت کی سمجھتے ہیں، میرے نزدیک یہ حمد کی نظم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر میرے نزدیک اقبال کہہ رہا ہے کہ یہ جو مجھے کشمکش ہے، میں چلوں یا نہ چلوں، آپ کی طرف آؤں یا نہ آؤں، مجھے یہ اس کی بھی فرصت مت دے کہ میں یہ سوچوں، بلکہ اپنا حسن جو ہے کچھ اور اس کے اندر اضافہ فرما، یا دو شکل سے زیادہ کروں گے سوئے صاف دار، تاکہ میں اس طرح کھینچا ہوا آ جاؤں کہ مجھے یہ سوچنے کا موقع نہ ملے کہ میں چلوں یا نہ چلوں۔ یہ تذبذب جو ہے یہ بھی در حقیقت ایک انسان کے اندر ڈبل مائنڈڈ ہونے کی علامت ہے نا، فرصت ہی نہ دے اس کی مجھے، یہ سوچنے کے لیے وقت چاہیے نا۔ فرصت کشمکش مت ان دنوں بے قرار رہا، یک دو شکن سے آدھا گن گے سوئے تاب دار رہا۔ تو یہ کشمکش کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، یا اس شعر میں صحیح معنی میں استعمال ہوا، کشمکش، بھیجو مت بھیجو، چلو مت چلو، جاؤ مت جاؤ، لیکن کشاکش کا لفظ ہے اصل میں۔ اور شعر مجھے یاد آ گیا، اگر تھے شاعر عام طور پر ان کے بارے میں اچھی آرام ہے، جب فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ہیں، خوف و بیاضی صاحب کا شعر تھا، شعر اپنی جگہ بہت عمدہ ہے۔ کشا کشے خس و دریا ہے زیدنی کوثر، الج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے، چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، انو کما آمن سفہا، جہاں ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے، یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے، انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، چاہے بائیں آگے پیچھے دیکھتے نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک پرکلا سارا زمانہ، اب وہ الجھ رہے نہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے، یہ غلط راستہ ہے، الگ کرو۔ تو یہ کیا ہے، جیسے کہ دریا اور گھاس کا معاملہ ہوتا ہے، دریا کا بہاؤ دیکھیے وہ بہ رہا ہے، گھاس بیچاری کہاں سے روک لے گی۔ تو کشا کشے خس و دریا ہے دیدنی کوثر، ایک طرف دریا کا بہاؤ ہے، ایک طرف یہ گھاٹ ہے جو روکنا چاہ رہی ہے اس کے بہاؤ کو، تو یہ جو کشاکش ہو رہی ہے اس کے مابین، یہ قابل دید منظر ہے۔ اسی طریقے سے انقلابی کارکن جو ہوتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کا نقشہ جو ہے، ولید دور جو ہے مکے کا، اس میں کیا کتنے لوگ تھے، اور جس طریقے سے وہ اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، اپنے توحید کے اوپر مارے جا رہے ہیں، انہیں پیٹا جا رہا ہے، بھوکا رکھا جا رہا ہے، دہتے بنگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر مردہ لاش جو ہوتی جانور کی اس طرح گزیٹا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، کوئی پرواہ نہیں، جان چلی جائے گی نا، کیا بگڑ جائے گا، سیدھے جنت میں جائیں گے، یوم حساب کا انتظار بھی نہیں ہے، شہید کے لیے یوم حساب کا انتظار نہیں ہے، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اسی لیے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو جب ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل، حضور پاس سے گزرتے تھے تو کیا کہتے تھے، اس بنو یا آلہ یاسر، بھائی نماز رکھو مل جنگ نہ، بالکل گھبراؤ نہیں ہے یاسر کے گھر والوں، تم صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، وہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ ہے جو جہاد، جاہدو فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق۔ اور اس میں اب نوٹ کیجئے، میں پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، اس ایک رکوع میں یہ حق کا لفظ دو دفعہ آیا، ماں قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، لہذا شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر معرفت خداوندی جیسے کہ ہونی چاہیے حاصل ہو جائے تو کوئی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ کے حسن و جمال کا اگر مشاہدہ ہو جائے تو پھر کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں کہاں ٹکے گا، کہاں جمے گا۔ اللہ کی عظمت اگر منتشر ہو جائے تو پھر کسی چھوٹی موٹی چیز کو انسان اپنا مطلوب و مقصود کیسے بنائے گا. لہذا وہ ہاں قدر ہوا حق و قدر اور جاہد و فلاح حق کا جہاد دو ہی چیزیں ہو گئی. اللہ کو پہچانو جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے اور پھر اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دو اس کے لیے جہاد کرنے میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. وجاہد و فلاح حق کا جہاد فوج کا باق اس نے تمہیں چن لیا. اس پر گفتگو میں پہلے کر چکا ہوں. یہ لفظ جو ہے مصطفیٰ مجتبیٰ حضور کے لیے استعمال ہوتے ہیں دونوں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آبا و امہاتہ. اب استفاء اور اجتباء میں فرق کیا ہے؟ استفاء ہے چن لینا آؤٹ آف سم تھنگ, یہ چوز سم تھنگ آؤٹ آف سم تھنگ. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گلاب کا پودا ہے دس پھول لگے ہوئے, آپ نے ایک پھول جو ہے اس میں سے توڑ لیا, آپ نے اس کو پسند کیا, باقی بہت جو ہے آپ نے ریجیکٹ کر دی, آپ کے نگاہ میں پھول گیا, ایک جو پھول تھا سب سے خوبصورت نظر آ رہی ہے. یہ استفاء ہے آؤٹ آف. اس لیے استفاء کے بعد ہمیشہ آتا ہے آلہ. ان اللہ استفاء آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین. اور حضرت مریم کے لیے آتا ہے استفا کے اعلیٰ رسائل عالمین, اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر, یعنی ان میں سے چنا ہے. تو محمد مصطفیٰ اجتماع کسی کہتے ہیں تو سلیکٹ ہاکی کے میچ کے لیے بھیجنی ہے ٹیم, سلیکشن ہو رہا ہے, سلیکشن بورڈ بیٹھا ہوا ہے, مطلب کھیلو یہاں پر ایک میچ, ہم دیکھیں گے کون کیسا کھیل رہا ہے, پھر ہم چنیں گے. تو یہاں پر در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے, لے نام آئے گا پھر اس کے آگے لے کس لیے چن لیا ہے. اور یہ در حقیقت یہاں تھوڑا سا میں انگریزی میں جب بڑے کمپلیکس سینٹنسز کو اینالائز کیا جاتا تھا تو یاد ہوگا آپ کو ایک سبارڈینیٹ کلاس ہوتا تھا, ایک پرنسپل کلاس ہوتا تھا. پرنسپل کلاس ہے وہ جملے کا اصل مضمون ہے اور درمیان میں کوئی بات آ گئی ضروری طور پر مقتے میں آ پڑی ہے سکون جس طرح میں بات. تو یہاں دیکھیے تھا ہوج دبا کم اس سے لے کر وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا. یہ سبارڈینیٹ کلاس ہے. ہو اجتماعکم کا تعلق کس سے ہے؟ لے یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. دس از دی پرنسپل کلاس. اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ پوری نو انسانی. یہاں در حقیقت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک پورا درس اس پر آیا تھا رسالت کی کڑیاں. رسالت کی ہمیشہ دو کڑیاں رہی, اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے, درمیان میں دو لنکس ہیں. فرشتوں میں سے ایک چن لیا جبرائیل, اللہ نے اسے حوالے کر دیا پیغام. انسانوں میں سے ایک چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل نے آ کر محمد کو پہنچا دیا. اب محمد کے ذمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ انسانوں کو پہنچا دیا. دو لنکس دو کڑیاں, یہ ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں. اللہ یستفی من الملائکہ رسلہ و من الناس, اللہ اثر کر لیتا ہے چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پر انسانوں میں سے بھی. لیکن جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی یہ دو کڑیاں چلتی رہی. ایک نبی آئے ایک رسول آئے ان کے پاس پیغام آیا انہوں نے پہنچا دیا. کچھ عرصے کے بعد لوگ پھر بھول گئے, پھر غلط راستوں میں پڑ گئے, پھر دس پرستی میں, پھر خواہشات کی بندگی میں پڑ گئے, پھر ایک رسول آ گئے, پھر اللہ کی وحی آ گئی, فرشتہ لے آیا, رسول ملک لے آیا رسول بشر کے پاس, رسول بشر کی طرف سے اپنائے نو جو ہیں اپنے ہم نو لوگ جو ہیں ان کو پہنچا دیا. چلتا آ رہا تھا چلتا آ رہا تھا سلسلہ چلتا آ رہا تھا. دو دو کڑیاں, اللہ رسول ملک رسول بشر اور دشان. اب حضور تو ختم ہو گئی نبوت, انسانیت تو ختم نہیں ہوئی نا, نبوت ختم ہو گئی تو دو کڑیاں ختم ہوئی. اب در حقیقت آخری دو کڑیاں جو تھی ان کے ساتھ ایک تیسری کڑی ایڈ ہو گئی, امت مسلمہ. اللہ سے جو پیغام ملا جبرائیل کو, جبرائیل نے پہنچایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے پہنچایا امت کو. امت کا کام ہے بقیہ تمام تا قیام قیامت تمام نوع انسانی کو وہ پیغام پہنچایا. اس لیے یہ کہا گیا ہو وجتباکم, تو تم خوشیاں مناؤ جشن مناؤ تمہارا چناؤ ہو گیا ہے. جیسے کسی شخص کا اگر سلیکشن گریڈ میں آ گیا جناب اللہ مبارک پڑے بھائی مبارک تمہارا سلیکشن ہو گیا. اب سلیکشن کے اوپر مبارک بات کی جاتی ہے. یہاں تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے اپنی قسمت پر ناز کرو. تمہیں مجموعی طور پر رسول کا مقام حاصل ہو گیا ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں موٹی نہ سمجھ لیجیے اس کو. اس لیے کہ نبوت تو حضور پر ختم ہو گئی. اس لیے کہ نبوت نام ہے اللہ سے لینے کا. وہ جو وہی آتی تھی کھڑکی کھلی ہوئی ہے وہی کی آ رہا ہے لے لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا انسانوں کو صحابہ کو بات ختم. اب حضور کا انتقال ہو گیا وہ کھڑکی بند. اب وہی کا سلسلہ جو ہے وہی رسالت و نبوت کا سلسلہ بند کھڑکی بند. البتہ آخری وحی کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور وہ تیسری کڑی شامل کر دی امت مسلمہ کی. اب تمہارا کام اس کو پہنچاؤ. اب لینے کا کام کوئی نہیں رہا اللہ سے. لینے کا کام تو مکمل ہو چکا. جو بھی اللہ نے دینا تھا لو انسانی کو لو انسان آپ آنے آپ ہی حامل رحمت للعالمین. وہ تو دے دیا اللہ نے. اور نمبر دو محفوظ کر دیا. اس سے پہلے تورات کو محفوظ نہیں کیا. انجیل کو محفوظ نہیں کیا. اگر محفوظ اللہ کر لیتا اس کو تو کیا پھر اس کے اندر تحریف کر سکتا تھا. اور اگر قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ ذمہ نہ لے لیتا حفاظت کی تو کیا ہم چھوڑ دیتے اس میں تحریف کر دیتے. پاگا جاتے. ترجموں میں تحریفیں ہو گئی ہیں. تفسیروں کے اندر تحریفیں ہو گئی ہیں. بہت چھوٹا ہے. تو جان لیجئے یہ ہے سلسلہ. یہ فلسفہ نبوت ہے. رسالت نبوت ختم. حضور کے وفات کے ساتھ نبوت ختم. اب جو ہے رسالت چل رہی ہے. رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی. رسالت محمدی جاری ہے تا قیام قیامت. لیکن اب وہ اس کا کام جو ہے اس کا فریضہ امت کے حوالے بذریعہ امت. ویسے تو نوٹ کیجئے خود حضور کی زندگی میں بھی امت بھی اس کام میں لگی ہوئی تھی. رسالت اور تبلیغ جو ہے وہ صرف حضور نہیں کر رہے تھے. اچھی طرح نوٹ کر لیجیے. بلکہ یہ بات جو ہے اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو اچھی طرح سن کر پلے باندھ لیجیے. عشرہ مبشرہ جو چوٹی کے دس صحابہ ہیں چوٹی کے ٹاپ ان میں سے چھ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے. وہ بھی تبلیغ کر رہے لیکن نہیں کر رہے تھے. ہم بہاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی طرف سے تبلیغ ہو رہی ہے. نبی کے جانب سے تبلیغ ہو رہی ہے. چھ احساس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اسی طبقے سے تعلق رکھتے جسے آج آپ کہتے ہیں ایلیٹ کلاس جو قیمت کی تھی. حضور کا اس میں شمولیت نہیں تھی. حضور ذاتی طور پر مالدار نہیں تھے. وہ تو حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا. ورنہ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے. تھوڑے دن کے بعد ماں داغ دے گئی. باپ دادا بھی سارے خطبت دے گئے. اور ابو طالب تو خود ہی بہت مخلص تھے قلاش تھے. ان کو تو حضور نے خود مزدوری کر کر کے فرماتے ہیں کہ میں قریش کی بکریاں بھیڑے چند ٹکوں کی مزدوری پر چند ٹکوں کے فراری میں کرایا کرتا تھا. تو انہوں نے سپورٹ کیا ابو طالب کی فیملی کو. لہٰذا آپ کا وہ طبقہ اس طبقے سے تعلق نہیں تھا. اونچا طبقہ ابو لہب کا تھا بمبخت کا جو دشمن تھا بدترین. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس تھی اس میں سے چھ کیونکہ حضرت ابو بکر خود اس کلاس میں سے تھے لہٰذا ان کی دعوت و تبلیغ سے طلحہ ان میں سے آئے زبیر ان میں سے آئے سعد ابن ابی وقاص ان میں سے آئے ابو عبیدۃ ابن جراح ان میں سے آئے سعید ابن زید ان میں سے آئے جن کے ذریعے سے پھر حضرت عمر تک پیغام دین پہنچا ہے. یہ سارے جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے چھ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے مانا. پھر آپ کو معلوم ہے جب مدینے کے 15 آدمیوں نے حضور سے بیعت اقبا اولا کر لی تو ان کا کہ حضور اب ہمارے تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک سال کے بعد تو ہم تو حج کے موسم ہی نہیں آ سکتے ہیں نا. تو آپ ہمیں کوئی ایسا اپنا شاگرد دیجیے جس سے آپ سے قرآن پڑھا ہو اور پھر وہ ہمیں قرآن پڑھائے. تو میں سے جاؤ مصحف جاؤ بھائی. ہم اور کارکن تو تھے ہی. مصحف کو ان کے گھر سے ان کے چچا نے نکال دیا تھا. مادرزاد پڑھانا کر کے نکالا تھا. نکل جاؤ یار. اور وہ حضور کے پاس آ گئے تو اب ہم وقت کارکن ہو گئے. وہ تنخواہ نہیں تھی لیکن بس اٹھا لیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے بیٹھے جیسے کہ اصحاب صفا ہوتے تھے. جیسے اصحاب صفا تھے مدینے میں ایسے یہ دار ارقم کے اندر یہ نوجوان جمع تھے جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا پرسیکیوٹ کیا گیا. تو ان کے لیے نام جو ہے جس کو کہتے ہیں برائے نام بدام من دیوانہ زدن حضرت روسا کو حضور نے حکم دیا, اور اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو بھی بھیج دیا. ان دو کی دعوت و تبلیغ سے مدینے کے اندر جو 75 آدمی اپنے سال آ گئے. تو یہ تبلیغ محمد نے تو نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسالت کا فریضہ حضور کے بحاث پر اور اس بحاث حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. اسی طرح باپ کے انتقال کے بعد اب یہ فرض منصبی تا قیام قیامت پوری نوع انسانی کے لیے امت کے ذمے, اور یہ عظیم ترین قرض ہے محمد کا ہمارے کندھوں پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا امتی بننا اور اس میں خوش ہونا اور حضور کی شفاعت کے امیدوار بننا تو آسان کام ہے. حضور کا جو قرض ہے آپ کے کاندھے پر اس کا کبھی احساس ہوا؟ ہمارے ذمے ہو تباکم, بلکہ تمہیں تو اس پر خوشیاں منانی چاہیے. اللہ نے تمہیں سن لیا, رسالت کی زنجیر میں تمہیں کاٹ دیا ہے. اللہ سے رسول فرق جبرائیل نے لیا, جبرائیل نے پہنچایا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے پہنچایا اپنے صحابہ کو, صحابہ نے تابعین, تبع تابعین ہوتا ہوتا تم تک پہنچایا نا. تو تم تو جو چین ہے سنہری اس کے اندر آ گئے ہو, یہ ٹیم کی حیثیت ہے. تو وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, اب آپ غور کریں حضور نے کس درجے محنت کی ہے, مشقت کی ہے, آپ کے صحابہ نے کتنی محنت کی ہے, کتنی مشقت کی ہے, تب جا کے اس تبلیغ کا پتہ ہوا. ہم ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے اپنا دھندا, اپنا کاروبار, اپنی ملازمت, اپنا پیشہ, اپنی ڈاکٹری, اپنا کلینک, اپنی یہ انجینئرنگ, اللہ اللہ خیر چل رہا, ذرا نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, اور بہت بڑا تیر مارا کسی طرح سے قرآن میں جا کے بیٹھ گئے سننے کے لیے. اس سے آگے تو زمین جنبت نہ جنبت المحمد, آگے کوئی حرکت کرنے کی تیار نہیں, کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی قسمت پر ناز کیجیے, ہو تباکم, اللہ نے تمہیں چن لیا, پسند کر لیا, تم سلیکشن گریڈ میں آ گئے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, ہو تباکم. اب یہاں پر ذرا جو سبارڈینیٹ کلاز ہے اس کو سمجھ لیجیے. ظاہر بات ہے جن سے خطاب ہو رہا ہے ان میں اولین مخاطب کون تھے, حضور کے مخاطب کون تھے؟ بنی اسماعیل, عرب کے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے بنی اسماعیل. تو ان کے لیے فرمایا, ما جعل علیکم فی الدین من حرج, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے لیے تو دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی, یہ تمہارے باپ ابراہیم ہی کا تو دین ہے, تمہارے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے. کہ اس دین میں حج فرض کیا گیا کہ حج کس چیز تک کرتے ہیں؟ اس گھر کا جو تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا, ان کا گھر ہے نا, اسی کے جب نواب کا جو کہا جا رہا ہے. یہ جو صفا و مروہ کی جو سعی ہو رہی ہے, یہ تمہاری ماں حاجرہ, ان کا وہ بے تابانہ جو ہے بے چینی کے اندر جو ہے چکر لگائے ہیں انہوں نے کہ کہیں سے کوئی پانی جو ہے, بچہ جو ہے اسماعیل وہ ایڈیا رگڑ رہا ہے, پانی نہیں ہے کہیں سے, پانی کوئی ہے, کوئی انسان نظر آ جائے تو دوڑ لیتی. آج وہ یاد چاہتا ہے, لاکھوں انسان کروڑوں انسان جو ہے وہ کر رہے ہیں صحیح. تو تمہارے لیے تو اس دین کے اندر وہی جو تمہارے باپ دادا کا دین تھا وہی تمہیں دیا جا رہا ہے. تم اس سے ہٹ گئے تھے, تم اس سے ذرا وہ دور ہو گئے تھے, بعید ہو گئے تھے, تو تمہارے لیے تو یہ ریٹرننگ ٹو دی اوریجنل, اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا جائے گا, تمہارے لیے تو آسان سبھی کام ہے. لیکن اسی میں تابع ہو کر ضمنی طور پر کم سے کم تین جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ اس ضمن میں آ جائیں گے. نمبر دو پر یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتی ہے, انی جاعل للناس اماما, یہودی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, عیسائی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, اور ہم مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. تو کم سے کم 2/3 آف ورلڈ پاپولیشن بن جاتی ہے جو حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت کچھ تو گویا کہ ہمارا تو تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے, ہمارے مانوی باپ ہے, جیسے بنو اسماعیل کے باپ تھے ملت ابیکم ابراہیم, اس طرح ہم سب کے لیے وہ ہمارے باپ تھے. باقی بھی یہ جان لیجئے, میرے اندازے میں ہندوؤں کے اندر بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ درحقیقت حضرت ابراہیم کے پیروکار ہے. لیکن جیسا کہ عیسائی جو ہے بہت دور چلے گئے, انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا, انہوں نے برہما ابراہیم انہیں خدا بنا لیا, اللہ علیہ وسلم دلی ہوئی شکل ہے اس دین کی. تو فرمایا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان مسلمین مسلم من قبل وفی ہذا پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا اور اب بھی قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ دیکھیے یہ ہے آپ اپنے آپ کو ہلکی کہیں مالکی کہیں مطلب کے اعتبار سے کوئی حل نہیں ہے لیکن اپنی شناخت نہ بنائے. اہل حدیث ایک مطلب ہے پتی اس لیے مطلب اسے شناخت نہ بنائے مسجد اہل حدیث آپ نے تو مسجد جو ہے اس کو مان دیا یہ مسجد اسلام نہ نہیں تھا مسجد غوثیہ معلوم ہوا کہ خاص مطلب کی مسجد ہے تاکہ جیسے لاہور بنا ہوا کا اللہ بلّہ کا شیطان بات کرتا ہے تو مسجد غوثیہ لکھا دیکھ کر جو ہے وہ اہل حدیث تو بھاگ جائیں وہاں سے کہ یہ کون سی چیز ہے یہ تو مشرکانہ شرک کا اللہ معلوم ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب غلط ہے. تم اپنے آپ کو مسلمان کرو تمہارا نام اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مسلمان وہ سمان کو مسلمین ابن قبل و فی ہا لے یقون رسول و شہید العالے کو. اب یہ لام لام تاکہ تمہارا اجتماع کس لیے ہوا ہے کس مقصد کے لیے ہوا ہے یو ہیو بین سلیکٹڈ فار سرٹن پرپز ایک گول ہے تمہارے حوالے ایک مشن کیا گیا اس کے لیے تمہارا سلیکشن ہوا ہے. لے یقون رسول و شہید العالے کو تکون شہدا عالم ناس. اب اس پر ذرا مفصل گفتگو جو ہے وہ ان شاء اللہ اب یہ نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم.